أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی ساتویں مجلس ہے سلسلے کا عنوان دین ایک اتحادی طاقت ریلیجن اے یونیفائنگ فورس اور جن آیات کا میں نے انتخاب کیا اس عنوان کے لیے وہ سورہ آل عمران کی 103 سے لے کر 105 آیت جن کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا گزشتہ کا بالکل مختصر سا خلاصہ آیت میں پہلی والی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا دین کیونکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اجتماعی حیثیت رکھتی ہے سوسائٹی میں عدالت برپا کرنے کے لیے دین آیا جن آیات کی ہم نے گفتگو کی کان الناس امتا واحدہ کہ لوگ ایک امت تھے اور اللہ نے ان کے درمیان رسولوں کو بھیجا بشارت کے ساتھ اور انذار کرنے والوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھیجی کتاب تاکہ عدالت کو برپا کیا جا سکے لوگوں میں عدالت برپا کرنے کی طاقت آ جائے یعنی لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور یہ اللہ کا مقصد خلقت آدم کے وقت سے پہلے ہی تھا کہ ہدایت دی جائے گی اور ہدایت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مادے سے بلند کر کر الہی منصب جو خلافت کا ہے اسے پورا کرے گا الہی منصب جو اس کو خلافت دی گئی ہے اس کو پورا کرے گا تو پہلے قرآن کی آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ تم شرک کی اور کفر کی حالت میں تھے جہنم کے کنارے ٹھہرے تھے اور ہم نے تمہیں بچایا پھر ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں آیت کے پہلے حصے میں آتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو بھائی بھائی بنا دیے اب جب بھائی بھائی کی کیفیت آ رہی ہے تو ان بھائیوں کو کہا جا رہا ہے مل جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ کیسے مل جائیں اللہ کی رسی اللہ کی ہدایت چاہے وہ قرآن لے لیں چاہے رسول لے لیں چاہے آل رسول لے لیں اس کو قبول کر لو جو اللہ کہہ رہا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم اس کو قبول کر لو قرآن کی بات کو مان لو اور جب تم یہ سب کر لو گے اور اس مقصد کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے تو تمہیں اب ڈائریکشن کی ضرورت ہوگی تو 104 جو آیت ہے اس میں ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے عام مومنین میں سے عام لوگوں میں سے کہ جنہوں نے حبل خدا کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لیا ان کو بھی ہدایت کی گنجائش ہوتی ہے ان کو بھی خیر کی طرف بلانے کی ضرورت ہوتی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَتْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یہ آیت آ جاتی ہے بالکل اس کے بعد کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے گروپ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے حکم کرے اچھائی کا اور برائی سے روکے اور وہی ہیں کہ جو کامیاب ہیں. صلوات بھیجے پر محمد والے ماما. اور وہی ہیں کہ جو کامیاب ہیں. یہ گزشتہ کی 6 مجالس میں اسی عنوان کو ہم لے کر آگے بڑھتے رہے, اور ساتھ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ کربلا اور امام حسین کی حرکت کو اس آپس میں جڑنے کے لیے کس حد تک کے مددگار ثابت ہوتی ہے, ممد و معاون ثابت ہوتی ہے, اور کتنی امپورٹنٹ حرکت ہے, کیونکہ یہ واتسیمو بحبل اللہ جمیعن کا جو لب لباب ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ بنیاد اس کی انسان کی روح ہے, اس کی بنیاد انسان کی روح ہے. جب تک روح بلندی نہ پالے تب تک آپس میں اتحاد ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کے ساتھ 72 ہوئے ساتھ جمع. روح کی ارتقاء کی کمی, روح کی بلندی کی کمی, اپنے آپ میں خدا کے علاوہ ایک وجود اپنا الگ سے دیکھ لینا توجہ کا محتاج. گریز کر رہا ہوں آج کی گفتگو کی طرف. اپنے آپ میں ایک مستقل وجود دیکھ لینا اللہ کے مقابل میں. تو جب آپ انڈیپینڈنٹ, اللہ آپ کا الگ, اب ہو کیا جائے گا, ہو کیا جائے گا, ہو یہ جائے گا کہ آپ میں ایک سیلف پریزرویشن کی انسٹنکٹ ڈیولپ ہوگی. سیلف پریزرویشن کی انسٹنکٹ ڈیولپ ہوگی کہ میں بچ جاؤں. جیسے یہ میں بچ جاؤں کا تصور آئے گا, میں اللہ پر قربان ہو جاؤں کا تصور چلا جائے گا. اور جب اللہ پر قربان ہونے کے لیے حسین بلاتے ہوں گے, کوئی ہے جو اپنا خون دل ہماری راہ میں دے دے, یعنی اللہ کی راہ میں دے دے, کیوں کہ ہم اللہ کا راستہ چل رہے ہیں, صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. اب وہاں پر مخمصہ شروع ہو جاتا ہے, ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو کیسے دے دیں. وہاں پر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ روح جتنی خالص ہوتی جائے گی حسین کے ساتھ جڑ جائے گی. آگے کا دور اگر ہم زندہ رہتے آ جائیں, جو مہدی سلام اللہ علیہ کا دور رہے گا, علیہ السلام کا دور رہے گا, اس میں بھی وہی لوگ جا کر جڑیں گے کہ جو روح کی پاکیزگی کو حاصل کیے ہوئے ہوں گے. تو اگر حسین کے ساتھ آج ہمارے میں جڑنے میں طاقت نہیں رہے گی تو کل آخر الزماں کے ساتھ جڑنے میں بھی طاقت نہیں رہے گی. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. انسان کی خلقت ہی ایک اس قسم کی چیز ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے نا ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے, اور تم کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. یہ بات میں نے بار بار مشہور آیت پڑھتا رہا ہوں اس سلسلے میں, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کے مگر یہ کہ میری عبادت کریں. اور ائمہ سے ہم کو تفسیر میں ملتا ہے اے یعرفون, یعبدون کا مطلب جان سکیں, اللہ کو پہچان سکیں, کیونکہ عبادت بغیر عرفان کے, بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. جس کو جانتے نہیں برابر سے اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیں گے, اس کی ہر بات کو مان لیں گے. بات کو ہر ماننا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بنائے جانے کی دلیل کو پا لیا. اللہ نے اپنے طرف سے کہا میں نے خلق کیا جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. اب ہمارا دماغ, ہماری روح سنکرونائز ہونی پڑے گی, ہم بھی ایک لیول پر ایمان لا لیے, ہاں بات تو قرآن میں ہے تو صحیح ہوگی. دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم جا کر یہ محسوس کریں کہ یہی بات صحیح ہے, اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہے. ہماری روح یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ نے جو خبر دی ہے اطلاع دی ہے یہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا, اطلاع دے رہا ہے. آپ کی روح اس اطلاع کی تصدیق کرنے لگی سچ مچ میں مجھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اس کی عبادت کے لیے خلق ہوا ہوں. تو جب کائنات ہمارے لیے بنا دیا, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے بنایا جو کچھ اس دنیا میں, اور کہتا ہے پھر وہ ہے کہ ایسا نہ کل شاہین خلق, وہ ہے کہ جس نے جو چیز بنایا بہترین بنایا. بدا خلق الانسان من طین, اور جب یہ اچھائی کی بات آئی تو ہم نے شروع کیا انسان کے بنانے کو مٹی سے. اور کیجئے آیت کا سلسلہ دیکھیے, وہ ہے کہ جس نے ایسا نہ کل شاہین خلق, اس نے بہترین بنایا ہر چیز کو جو اس نے بنایا, اور کیا کیا, بدا خلق الانسان من طین, اور مٹی سے انسان کو بنایا. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب, اور ایک آیت, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ تمہیں مٹی سے بنایا. تین کا مطلب چکنی مٹی ہوتا ہے, کلے, ایسی مٹی کے جس میں چکٹ پن ہو, چکٹاوا ہو, اس سے بنایا. دیکھنے میں تو بالکل ہی معمولی چیز, لیکن مالک تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا بہترین بنایا, اور آیت میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا. تو یہ انسان کی مٹی کی بنوٹ, یہ انسان کی مٹی کی بنوٹ خیر کیسے ہو جاتی ہے, مٹی میں خیر کہاں سے آیا, کہا اپنی جو روح پھونکوں گا اور تم اس روح کو لے کر میری عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے, مٹی کو بلندی پر لاؤ گے, فرشتے کے جو مادہ نہیں ہے جیسے کہ تم ہو. انہوں نے اترایا تھا نا یہ کہہ کر کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا اور ہمیں, ہم تو نوری ہیں, ہم پر کیسے فضیلت ہوگی, تم میں وہ چیز ہے کہ جو مٹی کو میرا بنا دے سکتے ہو, اور اگر تم اپنی مٹی کی حقیقت نہ سمجھو تو تم مٹی میں مل جاؤ گے. صلوات بھیجئے بر محمد والے محمد. جو مٹی سے اٹھ نہیں سکتا وہ مٹی میں مل جاتا ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, آیت قرآنی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو ایک ایسے نطفے سے بنایا جو ملا جلا ہوا ہے, اس سے جو معنی نکالتے ہیں سپرم اور اوون سے بنایا, دو چیزوں کو ملایا, ملا کر بنایا. تو انسان کا نطفہ جس کو زائگوٹ کہتے ہیں انگریزی میں, یہ کیسے بنا, فیٹس سے پہلے والا کنڈیشن. صلوات بھیجے بر محمد والے. نطفتن امساجن, ہم نے نطفے امساج سے بنا جڑا ہوا, ایک اووم انڈا اور پھر ایک سپرم. اور بنایا, آیت چل رہی ہے, ابھی رکاوٹ کہیں نہیں آئی ہے. نبتلی ہے, ہم آزمائیں گے اسے. بنایا وہاں پر تین, کہا تین کا ہائر لیول لا کر پیش کر رہا ہے. تین مٹی ہے, مردہ ہے, نیکسٹ سٹیج کیا ہے, وہی مٹی ہے, وہی تین ہے, وہی تراب ہے, نیکسٹ لیول پر آ گئی, مٹی سے نتوا بنا, مٹی سے نتوا بنا. تو انسان جیسے ہی زندگی کی شکل میں آ رہا ہے, وہی سے ابھی نتفے کی حالت میں نبتلی ہے. اس نتفے کو ایک درجے تک لے جانے کے بعد آزماؤں گا, ہم آزمائیں گے. الگ آیت نہیں ہے, اسی آیت کا حصہ ہے. فجعلناہ سمیعاً بصیراً, آزمائش کے لیے اس کو میں نے سمیع بنایا, بصیر بنایا. یہ صفات خدا ہیں. اللہ اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے, اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے. سمیع یعنی غور سے سننے والا, ہر چیز کو سن کے درک کرنے والا. بصیر گہری نظر رکھنے والا. ان الانسان لنفسہ بصیرہ, بے شک انسان اپنی نفس پر گہری نظر رکھتا ہے. تو اس لیے ہم نے اسے گہری نظر رکھنے والا اور غور سے سننے والا بنایا. تو یاد رکھیے, جب ہم سن رہے ہیں غور سے, یہ اللہ کی صفت پر عمل ہو رہا ہے, ہم سمیع بن رہے ہیں. ہم جب کوئی چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو ہم بصیر بن رہے ہیں. اور یہ سب کا سب آزمائش کے لیے ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون, ہم تمہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے. ہم تمہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے. الینا ترجعون, اور پھر تمہاری سب کی بازگشت ہمارے طرف ہی ہے. کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے دیکھیے گا. نطفہ آزمائش, آنکھوں کا دیا جانا, کان کا دیا جانا, پھر آزمایا جانا شر کے ذریعے سے, خیر کے ذریعے سے. مل جائے گا تو بھی آزمائش میں ملے گا, دنیا آزمائش کی جگہ ہے. لے لیا جائے گا تب بھی آزمائش ہے. اور آزمائش جب ہوتی ہے, سب آزمائشوں کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے, الینا ترجعون. یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے. پھر وہ معروف آیت آ جاتی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ نے تو کہا آزماؤں گا شر سے اور خیر کے ذریعے سے, اور میری طرف تمہاری بات گشت ہے. یہ انسان نے سمجھ لیا. اب انسان کا ریاکشن بھی قرآن پیش کر رہا ہے. ہم جب تمہیں آزمائیں گے کچھ کیسے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف کے ذریعے سے, جنگ کا خوف ہے, جان کا خوف ہے, وجوع بھوک کے ذریعے سے, نقص من الاموال والانفس والثمرات, اور کم ہوتے ہوئے ان چیزوں, نقص من الاموال مال کے کم ہونے سے, جانوں کے جانے سے, کھیتی کے اور سمر کے, فروٹس کے, میوے کے, سب کی گھٹ جانے سے, یعنی کھیتی کی شکل میں نقصان ہوگا. کیا فبشر الصابرین, تو صابرین کو بشارت دے دینا. یہ سب آزمائش جب ہو جائے گی تو صابرین کیا کہیں گے, کون ہوں گے صابرین؟ جسے جب آزمایا جائے گا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یقیناً یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں. یہ اللہ ہی کے ہونا صبر دے دیتا ہے. اگر اللہ ہی کے ہونا محسوس نہ ہوتا, صبر بہت مشکل ہو جاتا. مال چلا گیا, جان چلی گئی, کچھ بھی کم ہوتا رہا, صحت ساتھ نہیں دی, اس میں مسکرائیں کیسا, اس میں شکر کیسا کریں؟ یہی لوگ کر سکتے ہیں جو صابرین ہیں. جنہیں جب مصیبت آتی ہے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ بلیس کرتا ہے صلوات, من ربہم ورحمہ, اپنی مرسی دیتا ہے ان کو, اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت پانے کے نتیجے میں اندازہ ہو جاتا ہے ہم اللہ کے ہو گئے. جب جب یہ احساس ہو گیا کہ ہم اللہ کے ہو گئے, وہ ہدایت کا راستہ ہے. جو عنوان کی آیت میں نے پڑھی اس میں بھی وہی ہے, اولئک ہم المہتدون, وہ لوگ جو اللہ کی وہ کرتے ہیں, رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور یاد کرتے ہیں جب وہ الگ تھے اور اللہ نے ان کے درمیان محبت ایجاد الفت ایجاد کر کر بھائی بھائی بنا دیا, اور یاد کرتے ہیں کہ جب وہ جہنم کے کنارے تھے بالکل ہدایت سے فاقد تھے خالی تھے اور اللہ نے پھر انہیں وہاں سے بچا لیا, تب جو ہے یہ احساس کرنے والے مہتدی ہیں جن کو بالکل ہدایت کی پرواہ ہے, جن کو ہدایت کی پرواہ ہے. ہمیں ہدایت کی پرواہ ہونا بے انتہا ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ہدایت ہماری ہو چکی, ہماری ہدایت ہو چکی. ہدایت ایک ورک ان پروگرس کی چیز ہے, ایک ایسی چیز ہے جو چلتی رہتی ہے. اگر ہم یہ کنٹینیولی نہ دیکھیں کہ ہماری ہدایت برابر ہو رہی ہے, ہم برابر ہدایت کے راستے پر ہیں یا نہیں ہے, ہم میں سستی آئے گی, اور جیسے سستی آئے گی ہم خود بخود ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں گے. خصوصاً ایسی وقت جب آزمایا جائے گا تب ہم بالکل فیل ہو جائیں گے. آزمائش ایسی چیز کا نام ہے کہ جو آپ اگر اس آزمائش کے وقت پوری توجہ اللہ کی طرف نہ کر رہے ہوں تو آپ کو اس آزمائش کو پورا کرنے کے لیے طاقت نہیں رہے گی. یہ ہماری خوش گمانی ہے, خوش فہمی ہے کہ ہم سستی میں اللہ کے ہو جا سکتے ہیں, ممکن ہی نہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہدایت زبردست کوشش کا نتیجہ ہے. جاہدوا صیغہ باب مفعلہ ہے, زیادہ کوشش کرنے والا, معمولی کوشش کرنے والا نہیں, زیادہ کوشش کرنے والے کے لیے اللہ گارنٹی دے رہا ہے. جہاں جہاں پر کھڑے رہو گے, جب جب موقع ہدایت کو طلب کرنے کا آ گیا, تمہاری کوشش ہوگی اور میری طرف سے ہدایت ہوگی. تمہاری کوشش کے بغیر میں اگر ہدایت دیتا رہا ہوں تو فرشتے جیسے بن جاؤ گے جن کو کوشش کے بغیر حکم دیتا جاتا ہوں, یا مادہ بن جاؤ گے, ایٹم بن جاؤ گے کہ جس کو ایک مرتبہ کہہ دیا وہ چل رہا ہے جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے. اور ایٹم کی موت بہت ہی لمبی چیز کا نام. تو تم وہ نہیں ہو, تم وہ ہو جو کوشش سے بنے ہو. لیسا للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ کہ جو وہ کوشش سے حاصل کرتا ہے. یقین کے ساتھ ان آیا ہے اللہ ایسا للانسان الا ما سعى. آیت کہتی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, لہم ما کسبت ولکم ما کسبتم. گزشتہ قوموں نے جو حاصل کیا وہ حاصل کیا, تم جو حاصل کرو گے قوم کے طور پر تم حاصل کرو گے. تو فردی کوشش, جمعی کوشش, اکیلے کی کوشش, جمع ہونے کی کوشش. ان لیس للانسان الا ما سعى میں آ جاتا ہے کہ انسان کے لیے بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملے گا, اور یہاں پر آ جاتا ہے تلک امت ان قد خلت لها ما کسبت, وہ گزشتہ کی امتیں جو کوشش کی انہوں نے کی, جو کوشش کی تمہاری کوشش تمہاری لیے بنے گی, اور تم سے گزشتہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. آج ہم گلا شکوا نہیں کر سکتے کہ گزشتہ کے لوگوں نے ہمارے لیے کام نہیں کیا, اس لیے یہ جنریشن جو ہے ہم میں اب طاقت باقی نہیں. آپ کے جنریشن کو آپ کو سنبھالنا ہے. گزشتہ والے کامیاب ہوئے ہوں یا کامیاب نہ ہوئے ہوں اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آج کا دن آپ کے پاس ہدایت آ رہی ہے, آج کے دن آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, آج سے فردی طور پر اور گروپ کی شکل میں آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو, سب کو کوشش کرنا ہے. گزشتہ والے نہیں کیے تھے اس لیے ہم نہیں کیے کریں گے. یہ مشرکین کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں, وہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے ہمارے باپ دادا گمراہ تھے, وہ بت پرستی کرتے تھے, ہم نے بھی ان کو فالو کر لیا, افتهلكنا بما فعل المبطلون, کیا تمہیں تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان باطل کام کرنے والوں کے نتیجے میں. ہم تو فالوور تھے, ہم نے برائی کو اپنا راستہ خود سے نہیں انتخاب کیا تھا, ہم نے عادت کے طور پہ برائی قبول کر لی تھی. کلچر کی بات کر رہا ہوں, کلچر میں یہ ہوتا ہے, کلچر میں عادت ہوتی ہے, ہم عادت کے طور پر برائی قبول کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا سے آ رہی تھی, یہ باپ دادا سے آ رہی تھی, اور ایک خدا کی پرستش کہتے ہیں باپ دادا سے نہیں آ رہی. قرآن کہتا ہے گرچہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے, نہ ہی ان کو گائیڈنس ملی, نہ ہی وہ عقل سے کام لیتے تھے, نہ ہی ان کو گائیڈنس ملی, تب بھی آج تم کو ہم عقل کی طرف بھی بلا رہے ہیں اور وحی کی طرف بھی بلا رہے ہیں, پھر بھی انکار کیا. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین, اس قسم کی گفتگو تو ہم اپنے باپ دادا سے سنے ہی نہیں تھے. ہم تو شرک کی گفتگو سن رہے تھے, اور شرک کی ساتھ ساتھ ہم بدکاریوں میں مبتلا تھے. وہ بدکاریاں آپ کو بدکاریاں دکھ رہی ہیں, ہمارے واسطے تو وہ اچھی چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے ہم پیسہ بھی کماتے تھے. شراب پیسہ دیتی ہے, اور کئی برائیاں جو مکے میں تھیں, بدن فروشی مکے والوں کو پیسہ دیتی تھی, ہر قسم کی برائی کا ایک اکنامک ڈائمنشن ضرور ہوتا ہے, ورنہ برائی اتنی آسانی سے خود اپنے پیروں پر نہیں چلتی. کوئی برائی برائے برائی نہیں پھیلتی, مفاد دنیاوی میں پھیلتی ہے. اس کا مطلب خود بخود ہو گیا, مفاد دنیاوی کو چھوڑ کے اللہ کے ہو جاؤ, وہ تمہاری دنیا کا مفاد دیکھ لے گا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, کر دے گا. جس نے تقوی اختیار کیا اللہ نے اس کے لیے راستہ نکال دیا, اس کو اسی جگہ سے روٹی دی اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. بحث پوری کی پوری اللہ کے ہو جانے, پوری بحث اللہ کے ہو جانے کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے پورے نہیں ہونے کے ساتھ اللہ سے ہم کو کچھ ملے گا. الا للہ الدین الخالص, کل بھی اشارہ کیا تھا اس آیت, پیورٹی 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 کے بغیر کوئی چیز ملتی ہی نہیں. مشرکین مکہ شرک کرنے کے لیے سب سے جو مضبوط دلیل لاتے ہیں وہ دلیل قرآن ذکر کرتا ہے, وَلَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بتوں کی مگر کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. دلیل محکم بھائی, ان کو ہم اللہ تھوڑی بول رہے ہیں, خالق تھوڑی بول رہے ہیں. ایک اس میں سے برسات لاتا ہے, ایک اس میں سے پیسہ دیتا ہے, ایک اس میں سے ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے, ایک ہمارے موسم کا خدا ہے, ایک گرمی کو اتنی گرم ہونے نہیں دیتا, ایک سردی کو اتنی سرد ہونے نہیں دیتا, ایک ہمارا سفر کا خدا ہے جو ہمیں سفر میں حفاظت کرتا ہے. یہ سب خدا جو بڑھتے گئے تھے یہ سب اپنی جگہ پر ہیں, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کر سکیں. جواب جو ملتا ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے لیے دلیل کیا ہے, کہیں اللہ نے اس چیز کو قبول کیا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے میرے پاس آنا, کیا اللہ نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے؟ جب اللہ نے وسیلہ قرار نہیں دیا تو تم یہ بتوں کو وسیلہ قرار کیوں دے رہے ہو اور اس پر ڈٹے ہوئے کیوں ہو؟ مادی فائدے, دنیاوی فائدے, اور اللہ کو رازق نہ سمجھنا, رزاق نہ سمجھنا, یہ سمجھنا کہ دنیاوی چیزیں ہم کو رزق دیتی ہیں اور اللہ کے لیورز ہم کو دنیا میں رزق فراہم کرنے کے لیے کام نہیں کرتی. ہماری آنکھ بھی اللہ کے لیورز کے بغیر حرکت میں نہیں آتی, ہم پانی بھی پیتے ہیں. کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کی پلک آدمی نہیں جھپک سکتا, آدمی پانی پینا چاہتا, پانی رکاوٹ نہیں ہے, جگہ اپنی جگہ ہے, مسلز کام نہیں کرتی, پانی پکڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیماری ہے. ارے ایسے کیسا بھائی, پانی اگر کسی خالی جگہ پر پائپ کی جیسی جگہ پہ ڈالا جائے تو وہ اندر چلا جانا چاہیے, نہیں جاتا. فزیکل بیسک لا بھی کام نہیں کرتا, بیماری اپنی جگہ پر. پتا چلا کہ ہر چیز میں اللہ کے لیور کام کر رہے ہیں, हर चीज मर, हत्ता हमारी बॉडी जो काम कर रही है, सेल्स आ रहे हैं, सेल्स का बनना का एक प्रोसेस होता है और सेल्स के नेचुरली मरने का एक प्रोसेस होता है। अगर ये सेल्स नेचुरली ना मरने लगे हम मर जाएं। सेल्स अगर नेचुरली मरने ना लगे, उनकी प्रोग्रामिंग ना हो, एपोप्टोसिस कहते हैं मेडिकल उसमें, अगर सेल एक बार अपना फंक्शन कंप्लीट करने के बाद खुद से प्रोग्राम्ड ना मर जाए तो इंसान के बॉडी में रिन्यू होने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो सेल्स का नया बनना माइटोसिस कहते हैं, और पुरानी काम करदा बूढ़ी सेल्स का मर जाना प्रोग्राम तरीके से, हिसाब शुदा तरीके से। कब मरना है उनको, हमारी मौत तो बहुत ही बात की मौत है, हमारे में जिंदगी और मौत के लिवर्स काम कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम, हर लहजा हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो हमको जिंदा रखे हुए हैं, इसको तो शुक्र करना है ना, इसका तो शुक्र करना ही है। तो जो जिंदा हमें रखा है और हमें जिंदगी जावेदा देने को तैयार है, शर्त आजमाइश में पूरे उतर जाओ, मेरे हो ये मुझे मालूम हो जाए, नबलूकुम बिशर्र वल खैर फितना वइलैना तुरजऊन, हम तुम्हें शर और खैर से आजमाएंगे, हमारी तरफ पलट कर आओगे। यकीन अगर पैदा कर ले आदमी के अल्लाह के पास जाना है और ये दुनिया आजमाइश है, फिर उसको कोई और चीज बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ग्रुप में आ जाएगा, वो खुद वातसिमु बिहब्लिल्लाह हो जाएगा, वो अगर उसमें उतनी अक्ल और समझ है तो वो वलतकुन मिनकुम उम्मा का हिस्सा बन जाएगा, वो खास लोगों का हिस्सा बन जाएगा जो कम्युनिटी को गाइड करते रहेंगे दलीलों की बुनियाद पर, खैर की तरफ, खैर की तरफ, अच्छाई की तरफ और बुराई से रोकेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा, जिस तरीके से हमारी बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, मिट्टी से शुरू हुई और यहां तक आकर चल रही है, एक बात फिर मिट्टी में चली जाएगी, लेकिन मिट्टी से निकलकर मिट्टी तक जाना यह सबसे बेहतरीन खिलकत का अपनी जिंदगी में खैर ईजाद करने का मौका है, इससे बड़ी रहमत नहीं हो सकती। करमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी, किसने इज्जत बख्शी, ये कायनात के खालिक, और हमने तुम्हें कसीर चीजों पर फजीलत बख्शी, किसने फजीलत बख्शी, उसी ने कि जो सबसे आला है, अलीउल अजीम है, ये हमको देता जा रहा है हम लेते जा रहे हैं, बाकी रखता जा रहा है हम बाकी रहते जा रहे हैं, वो हमें शऊर दिला रहा है अंबिया के जरिए से, आखिरी में रहमतुल आलमीन के जरिए से, हम अब अपनी मर्जी से कबूल कर रहे हैं और अपनी मर्जी से रद्द कर रहे हैं, ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अपने बनाने में शरीक होते तो ठीक थी, अपनी बका में शरीक होते तो ठीक थी, अगर मैं भूख ना बनाता तुम पैदा तो हो जाते, तुम्हें भूख का एहसास ना होता तुम दूध कहां तलब करते और दूध कहां पीते, तुम्हें भूख दिया तब से सिलसिला आज तक चल रहा है कि तुम्हारी भूख तुम्हारी जरूरत को पूरा करती है, तुम्हारी प्यास, अगर प्यास ना बनाता डिहाइड्रेट होके मर जाते, डिहाइड्रेशन एक पॉइंट के बाद ऑर्गन फेलियर में तब्दील होता है और उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में तब्दील होता है, तो तुमको पानी की प्यास जो लगती है वो मेरे तरफ से है और इसके लिए सबके लिए हिसाब से बनाना पड़ता है, हिसाब से बनाना पड़ता है। अगर हम कोई मशीन डिजाइन करें और चाहें कि उसमें रुतूबत को एक पॉइंट तक जाने के बाद फिर से उसको रुतूबत में या रुतूबत से जोड़ा जाए, उसकी रुतूबत को बाकी रखना आपको सेंसर रखना पड़ता है, वो सेंसर जब एक रुतूबत एक लेवल पर ह्यूमिडिटी चली जाए वहां पर जाने के बाद वो ट्रिगर करेगा, फिर या कोई शक्ल में पानी या कोई शक्ल में भाप उसको फिर दोबारा वो ह्यूमिडिटी के लेवल पर लाएगी ताकि फंक्शनल काम चल सके। ये काम सब आपके पास हो रहा है, सब आपके पास सेंसर लगे हुए हैं, पूरे काम होते जा रहे हैं, ये चीज आज हमको वाजे हो गई है कि हयात बशरी हो या इंसान की कोई एक छोटी सेल की बात हो, ये सब मिलके हमको इस कैफियत का बना रहे हैं कि अल्लाह हमसे इबादत तलब कर रहा है। कितना 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 बड़ा दर्जा है हमारे लिए कि हमसे इबादत तलब कर रहा है, کس کس سے عبادت طلب کیا؟ اللہ نے، سبھی تو اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہر ذرہ اس کے سامنے خود جھکتا ہے. طلب کرنے کا مطلب اختیار، اختیار دیا اللہ نے، اختیار دیا مالک تو نے، اختیار دیا کیا سمجھ کر دیا؟ تجھے اپنا سمجھ کر دیا، ورنہ اختیار نہ دیتا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اگر آپ کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ فلاں کام میرے لیے کرنا، تو یہ سمجھ کر دیتے ہیں نا کہ وہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہے. یا کسی ایسے کو دے دیا کہ جس کے پاس لیاقت ہی نہ تھی وہ کام کرنے کی، اور پھر وہ نہ کر سکا، تو لوگ آپ پر کے لیے، چھوٹی خریدی نہیں ہے بڑی خریدی ہے، اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہے. وہ بازار میں وہ چیز لینے کے لیے جاتا ہے اور کوئی اس کو کوئی سستی چیز اسی قیمت میں دے دیتا ہے. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کیا لے آیا، تو بولے 1,00,000 روپے دیے تھے، چیز خرید کے لایا 70,000 کی تھی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، تو بولے اس میں اتنی عقل تھی کہ وہ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ میں فرق کر سکے، تو بولے نہیں اس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی، وہ 30-40 تک گننے کے بعد گم ہو جاتا تھا. تو جو آدمی 30-40 کے بعد 50 تک نہ گن سکے، آپ اس کو 1,00,000 روپے خریدی کے لیے دے دیں گے؟ پوچھنے والا پوچھے گا کہ اس کو گنتی جب 50 تک نہیں آ رہی تھی تو آپ نے 1,00,000 روپیہ کیوں دے دیا؟ باقبول، اب اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے، اختیاری عبادت کے لیے خلق کیا، خود بخود فضیلت ہماری آ گئی ہمارے پاس. یعنی اللہ تو کہیں ایسی جگہ پر ہم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے کہ جس کے لیے اس نے ہم کو تیاری نہ کیا ہو، خود بخود پلٹ گئی فضیلت ہماری طرف. اللہ اگر صحیح ہے تو ہم خود صحیح ہیں، اور اگر ہم صحیح ہیں کسی دلیل کے اوپر تو وہ صحیح ہے. یہاں پر آ کے بات جمتی ہے، ہماری اچھائی اس کی دی ہوئی نعمت ہدایت کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم میں وہ ظرف تھا، اور اس کے بعد رسول کو بھیجتا ہے، آئمہ کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگ اس بنیاد پر عمل کرتے ہیں کہ جس بنیاد پر خلق کیا گیا، تاکہ ہمارے لیے مثال بن جائیں، اور اللہ کے سامنے کسی کو پھر اس کے بعد بہانہ نہ رہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. انصاف کر رہا ہے، رحمت کر رہا ہے، صابرین کے اوپر سلوات، سلوات کے ساتھ رحمت، بلیسنگز، مرسیز سب ہوتے جا رہی ہیں، لینے والے کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اور کبھی اگر ہو بھی جا رہا ہے تو دین کو قبول کرنے کے بعد دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے. قرآن کی آیت آتی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے پسترین درجے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور رسول تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے. رسول اٹھ بیٹھ رہے ہیں، مدینہ کا دور ہے، مدینہ کا دور ہے، رسول اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور اطراف منافقین بھی ہیں، اور رسول پہچانتے بھی ہیں کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے. آیت آ رہی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین پسترین درجے میں ہیں جہنم کے، اور رسول تم ان کے لیے ہرگز لن تجد لہم نصیرا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. الا الذین، آیت آگے بڑھ رہی ہے، ختم ہو گیا، ایک مرتبہ نفاق کیا تو ختم ہو گیا، نہیں. الا الذین تابو وہ اسلح، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں گے، پلٹ جائیں گے اللہ کی طرف، اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے. واتسمو باللہ، اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے. جس طریقے سے واتصموا بحبل اللہ کی آیت, اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اور کیا کریں گے, اپنے دین کو واخلصوا دینہم للہ, اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں گے. اللہ کے لیے اپنے دین, یعنی ان کے پاس دین تھا مگر خالص نہیں تھا, اصلاح اپنی نہیں کیے تھے. توبہ کریں, اصلاح کریں, اللہ سے جڑ جائیں اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے. وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, تو پھر کیا ہوگا, یہ مومنین میں ان کا شمار ہوگا اور اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا. یہ آیت ہوئی قرآن کی. اگر ہم ہٹ گئے ہوں, راستہ بھول گئے ہوں, کچھ مانتے ہوں کچھ نہ مانتے ہوں, تب بھی اللہ اپنی دور رسول میں دور مولا میں ڈھونڈنا اور ہم کو اپنے آپ کو مومن طاق سمجھنا, یہ اگر فقط شیطان کرتا ہے تو ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں مشکوک ہوتا ہے, اپنے ایمان کو بار بار آزماتا ہے, اس پر شک کرتا ہے, اور اللہ سے امید بھی جتنی رکھتا ہے اتنا خوف بھی رکھتا ہے. خوف و رجا کہتے ہیں عربی میں, جتنا خوف ہوتا ہے اتنی امید ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ امید ہی امید, ہم کو تو اللہ سے صد در صد امید ہے. کیوں ہے بھائی؟ تاکہ کچھ اللہ سے دور ہو سکے. اللہ سے امید, اللہ سے دور ہونے کے لیے. کیوں نزدیک نہیں ہوتے؟ وہ نزدیک ہونے کے قابل نہیں ہے کیا؟ وہ تو ہمارے بہت نزدیک ہے. ہم اس کا نام لے کے اس پہ امید رکھ کر اس سے دور ہونا چاہتے ہیں. یہ نفاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ سے, اللہ کی رحمت کو دیکھ کر دور ہونا اللہ کی رحمت سے, یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کامل نہیں ہے یا ہماری سمجھ کامل نہیں ہے؟ دونوں میں سے ایک پرابلم, یا اللہ کی رحمت کامل نہیں یا ہماری سمجھ کامل نہیں. نہیں, وہ بھی کامل یہ بھی کامل. یہ کیسا ہوا؟ نہیں, لاز میں کانٹرڈکشن رہتا ہے, پیراڈاکسز بھی رہتے ہیں کبھی کبھی. فلاں چیز فلاں رہتی ہے مگر پھر ایک پیراڈاکس آتا ہے اس کے حساب سے. یہ چیز ہر لا اپنی جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکھتا ہے کہ جو اس لا کے مطابقت نہیں رکھتی. فزیکل ورلڈ میں بہت زیادہ کامن ہے, مگر یہ کہتے ہیں کہ پیراڈاکس کا ہونا خود پروف کرتا ہے لا کو. یعنی 99.9% وہ لا کام کرتا ہے, پیراڈاکس جہاں ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا. یہ فزیکل دنیا میں ہوتا ہے, دین کی اور اللہ کی دنیا میں جہاں پر کانٹرڈکشن کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں پر کانٹرڈکشن کا تصور شرک ہے. آپ کی روح ہے, اللہ کی ذات ہے, اب بتلائیے کانٹرڈکشن کہاں ہے؟ کانٹرڈکشن کہاں ہے؟ گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا مالک, تو پھر دنیا کی میں کیوں کانٹرڈکشن رکھتا ہے؟ پیراڈاکس کیوں ہوتے ہیں وہ بھی بتلا دیتا ہوں کیوں ہوتے ہیں. باڈی کا ایک سمپل اصول ہے, ہیومن باڈی یا کوئی اور لیونگ باڈی کا, باہر سے آنے والی کوئی بھی چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے. آپ آرگن ٹرانسپلانٹ کیجئے, باڈی آرگن کو ریجیکٹ کرتی ہے. سب سے بڑا مشکل مرحلہ جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں آیا وہ یہ تھا کہ باڈی میں لگاؤ اور اس کو فورن باڈی سمجھ کر نکال دیتی, اس کو قبول ہی نہیں کرتی. کڈنی کو خون جیسے جانا ہے, وہ خون جاتا ہی نہیں وہاں پر, جانا تو چاہیے لیکن اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہے باڈی. باڈی کا سسٹم جو ٹوٹل سسٹم ہے وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے. تو نتیجے میں آپ کو وہ صلاحیت باڈی کی ریکگنائز کرنے کی, اس کو امیونٹی کو گرانا پڑتا ہے. امیون ریاکشن ہے, اگر یہ کام نہ کری باڈی تو باڈی مر جائے گی. مگر ایک خاص موقع آ گیا ہے کہ جہاں پر کڈنی خراب ہو گئی تھی, کڈنی کو ریپلیس کیا گیا, اب وہ کامن امیونٹی کام کر رہی ہے. باہر کی چیز آئی اس کو ختم کرو ورنہ ہم مر جائیں گے. اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو چیز آئی ہے زندہ رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. نتیجتاً آپ کو ڈرگز دینے پڑتے ہیں امیونٹی گرانے کے لیے. तब जाकर किडनी ट्रांसप्लांट सालों की कोशिश के बाद कामयाब हुआ, 30s में चलता रहा, बाद में कामयाब हुआ। ठीक है, तो बॉडी का एक बेसिक रूल है कि बॉडी कोई भी बाहर से चीज आए उसको रिजेक्ट कर दे। तो मालिक ये तो आर्टिफिशियली लाया गया है, नतीजे में बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसके बाद बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर ये लॉ कॉमन रखता अल्लाह मियां, तो पहले वहां पर भी हम आर्टिफिशियली उसको नहीं कर सकते थे। उसके बाद का मरहला, इंसान का जब लुत्फा है जो बनता है, फॉरन बॉडी जाती है स्पर्म, अगर रिजेक्ट होता तो कोई पैदा ही नहीं होता, आदम को औलादी ना होती। फॉरन चीज है जो बाहर से जाती है और एब्जॉर्ब होती है। तो अगर अल्लाह पैराडॉक्सेस ना रखता, लॉस को ऐसे ना बनाता कि जो टेम्पररीली या परमानेंटली ये काम ना करें, तो इंसानी जिंदगी भी मुमकिन नहीं होती। और फिजिकल लॉस में मैं नहीं जाता। अल्लाह की हिकमत को समझे, सिवाय सजदे रेज होने के कोई और हमारे पास नहीं होगा, और वो सजदे से उठाकर बोलेगा अब चलो करबला की तरफ, सलवात भेजे मर। वो सजदे से उठाएगा, वो सजदे से उठाएगा, दुनिया में जाओ मेरे लिए काम करो, तो वैसे बनते हैं जो रसूल आले रसूल थे, वैसे बनते हैं जैसे इब्राहिम थे, वैसे बनते हैं जैसे नूह थे। जो सजदे से उठाए जाते हैं, आ जाता है अब तुम्हें काम करना है, निकलकर खानखाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकलकर खानखाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये है कि जहां पर हम पर लाजिम हो जाता है कि दुनिया में जाएं और दुनिया की जिंदगी में जो खैर अल्लाह ने हमारी रूहों में डाला है वो बाजार में आम कर दें। मैंने कल कहा था, इमाम से जब पूछा गया कि आपके शिया होते कहां हैं, तो कहा बाजार में। अब बाजार में शिया नहीं है तो फिर कहीं पर भी नहीं है। इमाम ने नहीं कहा मस्जिद में, जो मस्जिद में रुक जाता है वो शिया नहीं है, सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मस्जिद, नमाज, ये सब पेट्रोल का काम करते हैं। गाड़ी अगर सड़क पर निकलने वाली ना हो तो आप उसको पेट्रोल पंप पे रखिए, खूब पेट्रोल भरिए और उसको ऑन कर दीजिए, न्यूट्रल में रखिए, गियर मत डालिए, जलेगा 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 पेट्रोल, उसके बाद फिर टांकी आधी हो गई, फिर गए पलटा के लाए और फिर भरा दिए। इसको हिमाकत नहीं कहेंगे। गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है ताकि गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप से बाहर निकलकर उसका जो हकीकी मकसद है ट्रांसपोर्ट का मोड बनना, वो बने। इंसान की हकीकत जैसे गाड़ी की हकीकत पेट्रोल पंप नहीं है, मगर पेट्रोल पंप पे गए बिना गाड़ी भी आगे बहुत दूर तक नहीं जाती, वैसी हमारी गाड़ी है। इबादत सजदों की शक्ल में, इबादत मस्जिद में, ये पेट्रोल पंप का काम करती है, हमारी रूह को तकवियत देती है। हम बार बार नमाज का तसव्वुर इस बात पर है, चार्ज हो जाओ सुबह में चले जाओ, जहां पर चार्ज ज्यादा खर्च होता है दिन में, चार चार रकतें, जहां चार चार रकतें बीच में, उसके बाद जब शाम होने लगती है, उस जमाने में लाइटें नहीं होती तो शाम में कारोबार तकरीबन खत्म हो जाता था, खेतों में काम आज भी खत्म होता है तब भी खत्म हो जाता था, तो उसके बाद जो दिन में चार चार रकत पड़ने के बावजूद भी कुछ ना कुछ असर तो 4 बजे 5 बजे के दरमियान होती है, उसके बाद भी तो शाम होने को टाइम लगता है। बाजार की कैफियत में जो तुम्हारा जहन मादी चीजों में उलझा था, फिर उस चीज को शेड करने के लिए मगरिब कम कर दिया। अब रात भर सोगे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, हर की अपनी बदनी जरूरत के मुताबिक, तो अब पूरी आखिरी सफाई कर लो, उसके बाद सो जाओ। अब तुम में से जिनको ये सफाई भी जो हो गई है वो बस नहीं हुई, मुस्तहब नमाजें भी बस नहीं हुई, तो तुम्हारे लिए फिर हमने नमाज शब रखी है ताकि बिस्तरों से जुदा होकर नमाज शब पढ़ो। क्यों पढ़ती है रूह नमाज शब? کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جتنا صاف ہوتا جاؤں گا اتنا میں کل کی صبح بہتر کر سکوں گا. روح ہی ہوگی بدن میں ڈال ڈال کر, روح کو مرامادی چیزوں میں ملوث کر روح کو اللہ آزماتا جاتا ہے, روح خوشحال ہوتے جاتی ہے, مشکل سے مشکل مرحلہ آتا ہے, اللہ کے طرف جاتی ہے, پلٹ کر پھر مادی کاموں میں لگ جاتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں خود کو آگے بڑھاتی ہے, خود کے خاندان کو آگے بڑھاتی ہے, خود کے قبیلے اور کمیونٹی کو آگے بڑھاتی ہے, خود سے پوری دنیا کو آگے بڑھاتی ہے. رحمت للعالمین کے ذریعے سے خود رحمت کے پھیلنے کا سبب بن جاتی ہے, اور وہ جب رحمت کے پھیلنے کا دنیا میں سبب بن جاتی ہے تو اخروی حیثیت سے رحمت ہی رحمت کی مستحق بن جاتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. کیا برا ہے اس چیز میں, کیا برائی ہے اس چیز میں, اللہ کے ہونے میں کیا چلا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. آیت آتی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و ان اللہ شاکرا علیما و کان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب کر کرے گا تو کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر ادا کرو, یعنی جو نعمتیں تم تک آ رہی ہیں اس کا احساس کرو اور ایمان لا لو. تم کو جو نعمتیں آئی ہیں اس کی قدردانی کرو. اور آج تو آج کے زمانے میں سائنس کی ترقی سے نعمتوں کی اور بھی اتنی بھرمار ہو گئی ہے کہ جس کی حد نہیں. ایک ایک چیز کو آپ رحمت سمجھ کر دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب کر آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب کر؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کرے گا اللہ تمہارے عذاب سے؟ یعنی کوئی اللہ کو شوق نہیں ہے؟ رحمت للعالمین ہے, وسعت کل شیء رحمہ ہے, ہر چیز کو رحمت سے ڈھانک لیا ہے, پھر کیوں کرے گا؟ اگر تم یہ سب خیر کو قبول کر خیر کو اپنا لو, قدردانی کرو, شکر کا مطلب قدردانی, اور ایمان لے آؤ, اور اللہ یقیناً شاکر ہے, وہ بھی قدردانی کرنے والا ہے اور بہترین علم رکھنے والا ہے, علیم ہے, فوق کل ذی علم علیم, اللہ ہر جاننے والے پر جاننے والا ہے. اب کیا ہونا؟ اور کہتا ہے مجھے تمہیں عذاب نہیں کرنا ہے, تم سے فقط ایک ہی تقاضا کر رہا ہوں, جس کے لیے بنے ہو وہ کام میں آ جاؤ, میرے لیے بنے ہو میرے کام میں آ جاؤ, تمہیں دنیا میں بھی سرفراز کر دوں گا, آخرت میں بھی سرفراز کر دوں گا. آج جب ہم تذکرہ کرتے ہیں رسول و آل رسول کا, ہمارا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے. ایمان والے کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے کہ میرا رسول ایسا تھا, میرا رسول ایسا تھا, سخت سے سخت پریشانی میں بھی رہا تو کبھی بے چین ہوتا نظر نہیں آیا. 13 سال تک ایسی تکلیف دی گئی مکے میں, خود اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے, خاندان والوں کے ذریعے سے, ماؤزیا نبی ان کا ماؤزیت, مجھ کو جیسی اذیت دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. جناب عیسیٰ 3 سال میکسیمم یا 1.5 سال منیمم اپنی قوم میں تبلیغ کی. کتنے کتنے سال؟ 3 سال میکسیمم, جو الگ الگ اقوال ہیں, اور 1.5 سال منیمم. رسول 23 سال تک مقابلہ کرتے رہے شرک کا, 23 سال تک. فتح مکہ کے بعد آخری جو 2 سال رہے اس میں ظاہری ایمان لے آئے تھے, لیکن باطنی ایمان یا رسول کو پتا تھا کہ نہیں آیا ہے. نفاق ابھی بھی ہے, اسی لیے کہا آخری گفتگو جب کی حد سے آتے وقت واپس, میں تمہیں وارن کر رہا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے, پتا تھا میں تو چلا جاؤں گا, یہ نفاق مل کر میری آل پر ظلم کرنے لگے گا. تو رسول نے جو جو خیر ایجاد کیا اور جو خیر ایجاد کرنے میں اہل بیت نے ان کا ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں جو لوگوں میں ریاکشن ہوا، ہر انسان میں وہ ریاکشن پازیٹو نہیں تھا. کچھ بڑے لوگ ایسے تھے کہ جن کے لیے وہ ریاکشن بے انتہا نیگیٹو تھا. ہم کو یہ تک ملتا ہے کہ رسول جب واپس آ رہے تھے تبوک سے، اس وقت کوشش کی گئی رسول کو مار ڈالا جائے رسول کے اصحاب کی طرف سے، ریکارڈڈ ہے تاریخ میں. اور رسول نے حذیفہ یمانی سے ان کے نام بھی بتلا دیے. کافی بزرگ اصحاب رسول کے ہوتے تھے جو جا کے پوچھتے تھے ہمارا نام تو نہیں بتلایا. رسول کو رحمت للعالمین، اصحاب نزدیک کے رسول کی قتل کی کوشش میں ملوث ہونا، فیل ہونا، رسول کا نام بتلانا اور ان کا جا کر پوچھنا کہ کیا رسول نے ہمارا نام بتلا دیا، کس قسم کا نفاق تھا آپ لوگ دیکھ لیجئے. اس نفاق کو اہل بیت نے برداشت کیا. سب سے پہلے جس نے علم بلند کیا تھا وہ فاطمہ تھی. وہ فاطمہ بنت رسول تھی کہ جو پیوریٹی کا ریلیجن کو جیسے سمجھتی تھی، شاید ہی علی کے علاوہ ویسے کوئی اور سمجھتا ہو کہ رسول کا مشن کتنا پیور تھا. وہ فاطمہ کہ جب رسول پر ظلم ہوتا تھا، کعبے میں جب رسول نماز پڑھتے تھے، اونٹ کے پیٹ کا سامان رسول پر لا کر ڈال دیا جاتا تھا، فاطمہ جا کر اسے ہٹا کر رسول کو ہاتھ پکڑ کر گھر لاتی تھی. فاطمہ چھوٹی تھی تب، اس لیے رسول نے کہا ام ابی ہا، اپنے باپ کی ماں ہے، پوری طریقے سے رسول کی مدرنگ کیا ہے اور رسول کے دین کی کیفیت کو پیور رکھنے میں. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو تسبیح فاطمہ ہے جو ہم روز پڑھا کرتے ہیں، وہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. میں نے اس کے بارے میں تفصیل بھی بیان کی کہ ایک کائنات ہے تسبیح، اگر ہم وہ دینے والے اور لینے والے کو سمجھ سکے. رسول نے دیا، فاطمہ نے لیا. اگر یہ دو چیز دونوں کو سمجھیں گے تو تسبیح جب اٹھائیں گے تو اللہ کی شان نظر آئے گی، اللہ اکبر میں ایک شان نظر آئے گی، الحمدللہ میں اور ایک شان نظر آئے گی، سبحان اللہ میں اور ایک شان نظر آئے گی، اور ہر روز الگ الگ شانیں نظر آتی رہیں گی. کیا خوش قسمتی ہے. تو یہ بی بی نے پہلے پیورٹی کے لیے حرکت کی کہ اگر دین پیور باقی نہیں رہے گا تو کیا ہونے والا ہے. علی نے پھر وہی کوشش کی، 25 سال تک خاموش رہے، کوشش وہی کرتے رہے کہ دین کی پیورٹی باقی رہے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس کے بارے میں امام کہتے ہیں کہ میں نے کیوں یہ کام کیا، میں فقط چاہ رہا تھا کہ دین بچ جائے، ایشو حکومت کی نہ رہے، کیونکہ حکومت کا بھی مقصد دین بچانا تھا. اگر میں دین بچا لوں حکومت نہ بھی کروں تو کافی تھا علی کے لیے. اسی بنیاد پر علی نے کہا تھا جاؤ جاؤ جب خلافت لے کر آئے، جاؤ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈ لو، جاؤ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈ لو، میں مشاور کے طور پر تمہارے لیے بہتر ہوں بنسبت خلیفہ کے، کیونکہ تم میں میرے کو قبول کرنے کی روحی طاقت نہیں ہے. پھر بھی اتنا ہجوم ہوا کہ امام حسن اور امام حسین روکنے کی کوشش کر رہے تھے. مولا فرماتے ہیں خطبے، مجھے ان کی جان کے اوپر آ جائے گی کا ڈر تھا، یعنی اس حد تک ہجوم تھا کہ وہ لوگ روک نہیں پا رہے تھے کہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. تب مولا نے قبول کیا یہ کہہ کر کہ اگر مدد کرنے والے نہ ہوتے تو میں یہ قبول نہ کرتا. کیا ہوا؟ جیسے ہی ہوا پہلے ہی سال 3 جنگیں قریب ترین دوست اور رشتہ داروں کے ذریعے سے. پیورٹی پیورٹی پیورٹی، علی پیورٹی کی بات کر رہے تھے، وہ لوگ مادے کی بات کر رہے تھے. زبیر کو طلحہ کو گورنریاں چاہیے تھی، ان کے پاس پیسہ بہت ہو گیا تھا اور پیسہ چاہیے تھا. علی کے پاس خود کچھ نہیں تھا، علی کے پاس دینے کو کیا رہے گا، انصاف دے سکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میرے نزدیک جب رہتے ہو تو میں تمہارے تعلق سے پریشان رہتا ہوں، دور چلے جاؤ گے تو کیا کریں. یہ وہی لوگ تھے جو رسول پر جان دینے کو تیار تھے، لیکن مادے سے جب آزمایا گیا نبلوکم بشر ول خیر فتنہ، شر کے فتنے سے تو نکل آئے، خیر کے فتنے سے نکل نہیں آ پائے. یہ وہ تھے جو شر کے فتنے سے نکل آئے تھے، ایک ایک کھجور کھا کر رسول کے لیے جان دینے کو تیار تھے، لیکن جب خیر کا فتنہ آیا، آج کا دور خیر کا فتنہ ہے، مادہ زیادہ ہو گیا، خیر کے فتنے سے بچے، کیونکہ بڑے بڑے رسول کے اصحاب اس فتنے سے نہیں بچ سکے. لیکن وہی ائمہ کی روش تھی پیورٹی، کربلا اسی پیورٹی کا نام ہے، اسی پیورٹی کا نام ہے. اگر پیورٹی نہیں ہونا ہے کسی کو دین کی، وہ تو کربلا سے بے ربط ہو جائے گا، کیونکہ کوئی آپ پیور چیز چاہ رہے ہیں تو پیور ہو کر لینا پڑے گا. اللہ پیور ہے، آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں اللہ کے پاس تو پیور خالص ہارٹ کے ساتھ جانا پڑے گا، دل کے ساتھ جانا پڑے گا. آپ اپنے شرطیں طے نہیں کر سکتے کہ اللہ اپنے دین کو کیسے قبول کرے گا، اپنے دیندار آدمی کو کیسے قبول کرے گا، اپنے عبد کو کیسے قبول کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسین حرکت کرتے ہیں. آج کا دن قاسم ابن حسن علیہ السلام کیا مصائب کے پڑھنے کا دن ہے. قاسم 13 سال کے تھے، کربلا میں 7 تھے، شب عاشور کا وقت ہے، رات ہو چکی ہے. امام تمام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، تمام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ فقط مجھے چاہتے ہیں، یہ لوگ فقط مجھے چاہتے ہیں، تم لوگوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. تم میں سے جو اصحاب ہیں میرے خاندان والوں کا ایک ایک کوئی ہاتھ پکڑ کر لے کر چلا جائے، یہ تمہیں روکیں گے نہیں، یقیناً نہیں روکتے. خوشحال ہو جاتے کہ حسین کا ساتھ دینے والے بھی، دوست بھی الگ ہو رہے ہیں اور رشتے دار بھی الگ ہو رہے ہیں. چلے جاؤ. سب نے کہا کہ یا امام یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہر نے اپنے اپنے طریقے سے جواب دیا. جب امام کو جواب مل گیا، ان کے محکم یقین کا اندازہ ہو گیا، تو امام نے کہا کل ہم میں سے ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا. قاسم چھوٹے سے یہ سوچتے ہیں کہ میں تو 13 سال کا ہوں، مجھے بھی شامل کیا ہوگا یا شامل نہ کیا ہوگا. اپنے شک کو دور کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، اے چچا انا فی من یقتل، اے چچا کیا میں ان میں سے ہوں جو قتل کر دیے جائیں گے، کیا میں ان میں سے ہوں جو قتل کر دیے جائیں گے. حسین ایک سوال کر دیتے ہیں. جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، جہاد غلبہ اور جہاد استماتا. جہاد غلبہ اسی کو کہتے ہیں جہاں پر آپ کو غلبے کی امید ہو، کامیابی کی امید ہو، ہو کامیابی یا کامیابی نہ ہو وہ ایک دوسری بات، لیکن جو آپ حملہ کر رہے ہیں اس کا منشا یہ ہے کہ آپ کو غلبہ کرنا ہے اور غلبہ کرنے کی امید آپ کو ہے. اس میں وہ لوگ جو جوان نہیں ہوئے ہیں ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا، ان پر جہاد غلبہ حرام ہے. تو جہاد غلبہ آپ بچوں کو اس میں یوز نہیں کر سکتے. دوسرا جہاد ہے جہاد استماتا، وہ جہاد جہاں پر جہاد تو کر رہے ہیں پر پتا ہے کہ جیتیں گے نہیں، موت یقینی ہے. استماتا موت سے ہے، طلب موت کو استماتا کہتے ہیں. تو یہ جہاد جہاد استماتا ہے. استماتے کی شرط یہ ہے کہ جو بچہ ہو اس میں اگر شعور ہے تو اس کو جہاد استماتا میں کام میں لایا جا سکتا ہے. اگر شعور نہیں ہو، جو نہ جانتا ہو کہ جہاد کیا ہے، جو نہ جانتا ہو کہ موت کیا ہے، اس کو آپ شعور کے بغیر جہاد استماتا میں کام میں لا نہیں سکتے. اس لیے امام نے سوال کیا کیف الموت عندک، شعور کا اندازہ لے رہے تھے بچے کی. کیا جواب دیا حسن کے لال نے، موت میرے لیے اہلا من الاصل ہے میرے چچا، میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. حسین نے جب یہ سن لیا, شعور کا اندازہ ہو گیا, فقط موت نہیں بلکہ شہد سے زیادہ شیرین ہے, حسن کا لال ہے نا. کہا کہ ہاں بیٹے تم شہید ہو جاؤ گے ایک آزمائش کے بعد. صبح عاشور نمودار ہوتی ہے, شہداء کا سلسلہ جاری ہے, اصحاب پورے شہید ہو جاتے ہیں. پہلی اجازت جو ملتی ہے وہ علی اکبر کو ملتی ہے, ہاشمین گلے ملتے ہیں, اکبر سوار ہوتے ہیں, جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ملتا ہے کہ جو اجازت امام نے دی, اجازت کیا دی, اجازت کیا دی, ملتا یہ ہے کہ قاسم ہاتھ پیر چومنے لگے اجازت کے لیے, ہاتھ پیر چومنے لگے امام کے, مجھے اجازت دے دیجئے. امام نے اکبر کو تو اپنا بیٹا کہہ کر روانہ کیا, یتیم حسن کو وہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی, ہاتھ پھیلا دیے, ہاتھ پھیلا دیے. بھتیجا لپٹ گیا, دونوں کا شدید گریا ہوا, شدید گریا ہوا. اس کے بعد قاسم روانہ ہوئے, قاسم کا سن کم تھا, ان کے اندازے کی زرہ نہیں تھی, ان کے اندازے کا سر کا بول نہیں تھا جس کو وہ پہن کر جا سکے, امامہ پہن کر گئے, جوتے جنگی نہیں تھے. راوی کہتا ہے کہ جب یہ آ رہے تھے, اس حالت میں آ رہے تھے, ان کے پائیں جوتے کی ڈوری بھی کھلی تھی, مجھے یہ بھی یاد ہے. وکان فلقہ من القمر, اور ایک چاند کا ٹکڑا تھا کہ جو آتا نظر آ رہا تھا. جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں, کئیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد لعینوں کو ایک صدا بلند ہوتی ہے, یا اماں ادرکنی, اے چچا مجھے پا لیجئے. امام تیزی سے حرکت کرتے ہیں, لگا میں فرش تھامے کھڑے تھے, تیزی سے حرکت کرتے ہیں. دشمن جب نکل کر بھاگتے ہیں, ایک غبار سا اٹھتا ہے, غبار چھٹنے کے بعد نظر آتا ہے کہ سر قاسم حسین کے گود میں ہے اور قاسم پیر لگڑ رہے ہیں. قاسم کی روح پرواز کرتی ہے, حسین اب اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور خیمہ گاہ کی طرف لاتے ہیں, لیکن اب وہ پیروں میں دم نہیں ہے, نہ وہ ہاتھوں میں دم ہے. جو ہاتھ اطراف لپٹے ہوئے تھے کچھ دیر پہلے, وہ نیچے گرے ہوئے تھے, اور جو پیر مضبوط تھے وہ پیر زمین پر لکیر کھینچتے جا رہے تھے. وہ سیالم الذین ظلموا ایام خلق.